السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر چانگ چینگا. ہمیں کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-789. اور سامعین، ہمارے آج کے موضوعات میں شامل ہیں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں داعش مخالف سہ فرے کی اجلاس، جس میں پاکستان، امریکہ اور افغانستان نے داعش کا اس خطے سے مکمل خاتمے کا عزم ایک دفعہ پھر دہرایا ہے. یہ اجلاس ایسے وقت میں ہوا ہے جب آج ہی داعش نے افغانستان میں دو افراد کو امریکی جاسوس قرار دے کر قتل کیا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو، گزشتہ دنوں صوبہ بلوچستان، پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما عبدالغفور حیدری پر حملے کی ذمہ داری بھی اسی تنظیم نے لی تھی. اس کے علاوہ پاکستان میں چند ہی دنوں میں، ہفتوں کے اندر، کئی نوجوان، تعلیم یافتہ نوجوان پکڑے گئے ہیں جو کہ داعش کے حامی بتائے جا رہے ہیں. تو اس پہ ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں. اور آج کا ہمارا دوسرا موضوع فاٹا اصلاحات سے متعلق ہیں. این پی جو ہے، انہوں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلائی ہے اسلام آباد میں، اور فاٹا اصلاحات جو ہیں یہ ان کا وہ تھا، زیر بحث تھا یہ موضوع. اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ فاٹا کے کرم ایجنسی سے ایک میڈیکل چیریٹی ایم ایس ایف کو کام بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی. اور پروگرام کے آخر میں اس نئے ایپ پر ایپ کا ہم جائزہ لیں گے جس سے ان خواتین کو مدد ملے گی جنہیں آن لائن ہراساں کیا جاتا ہے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر محمد سعد صاحب. کابل سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار عبدالحق عمری صاحب نے. اور یہاں یو ایس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مسعود عبدالی صاحب. سب سے پہلے کابل چلتے ہیں. اور عبدالحق عمری صاحب، آپ ہمیں بتائیے گا، یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس طرح کے اجلاس جو ہیں وہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ یہ اجلاس جو ہے گزشتہ اجلاسوں سے کس طرح مختلف تھا، اور داعش سے نمٹنے کے سے متعلق کیا فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں آج.
تھینک یو. پہلا میں سلام آپ کے مہمانوں اور جو لسنر تھے. میں نے کچھ لمحے پہلے افغان ڈیفینس منسٹری کی جو سپوکس پرسن ہے وزیر صاحب سے بات کیا اس بارے میں. انہوں نے کہا کہ جو پاکستان آئی سی آر نے جو رپورٹ پاکستانی میڈیا کو دیتا ہے یا دی چکی ہے، یہ درست نہیں ہے. وہ اس بات میں وہ کہتا ہے کہ جو نشست ہوا ہے اس تقریباً ایک منتھ بعد یہ اس طرح نشست افغانستان اور راہل سنگھ میں ہو جاتی ہے، اور اس میں اسپیسیفک داعش کی بات نہیں ہوا ہے. اس میں افغان طالبان کی جو ملٹنٹ ہے وہ بھی اس نشست میں بات ہوا ہے، اور جو چرچا تھا پاکستان لگا رہے بارڈر میں اس میں بات ہوا ہے. یہ پاکستان نے اپنا ایک پیش کش کیا ہے افغانستان کو کہ پاکستان بھی چاہتی ہے کہ داعش کے خلاف جو ادھر آپریشنز ہے یا ایک ملکتا ہو جائے، اسٹریٹجی بنائے. یہ پاکستان کی ایک سجیسٹ ہے، اور افغانستان کی حکومت اس نشست میں بہت واضح اپنی جو بات کیا ہے وہ افغان طالبان کی جو رفت آمد ہے پاکستان میں، اس کی جو مراکز ہے اور جو گندکار ہے کہ پاکستان قبائلی علاقوں میں، خصوصاً بارڈر ایریا میں، جیرو لینڈ میں یہ کر رہا ہے. تو افغانستان حکومت داعش، اسپیسیفک داعش کے بارے میں پاکستان سے اس طرح ایک نشست اس سے انکار کرتی ہے.
ٹھیک، اوکے. لیکن داعش، جو آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ داعش کے علاوہ بھی جو افغانستان کے کنسرنز ہیں، امریکہ کے پاکستان میں مبینہ دہشت گرد ٹھکانوں کے حوالے سے، اس پر بھی بات ہوئی ہے. لیکن اس پہ ہم بات کرتے ہیں بعد میں آگے چل کر. داعش کا بتائیے گا کہ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کسی اسٹریٹجی، لاحہ عمل جو ہے اس پر بحث ہوئی ہے، اس کے کچھ خد و خال جو ہے، کچھ شکل اس اسٹریٹجی کی وہ سامنے آئی ہے.
देखिए, पाकिस्तान ने इस नशत में ये कहा है कि जो दाइश की अक्सरियत जो लोग हैं वो पाकिस्तान की कबाइल इलाकों के रहने वाले हैं, और अक्सरियत जो है दाइश में अफगानिस्तान की जो अचीन और मिजोरम प्रोविंस में जो लड़ रहा है वो अक्सरियत हमने देखा है कि वो पाकिस्तानी है। और अभी अफगानिस्तान की जो फोर्सेस और नेटो और यूएस की जो फोर्सेस है वो ज्वाइंटली ऑपरेशन में मसरूफ है। जो नार में तकरीबन दो डिस्ट्रिक्ट में अभी भी ऑपरेशन जारी है दाइश के खिलाफ, और कुनर भी इस तरह ऑपरेशन जारी है, और थोड़ा बोरे भी। और अभी जो बात अफगानिस्तान की हुकूमत कर रहा है कि वो जो मिलिटेंट्स उसके जो ठिकाने हैं और या हक्कानी नेटवर्क है और या तालिबान या क्वेट शुरा या पिशावर की शुरा है, तो अफगानिस्तान हुकूमत ये कह रहा है कि पहला पाकिस्तान अब ऑन द फाइल्स जो कंसर्न है अफगानिस्तान की उसमें आए और उसमें बात करे। जब तक इस तरह नशत से नतीजा नहीं देगी, जब तक पाकिस्तान अपनी पॉलिसी चेंज न करे और जो मिलिटेंट्स के खिलाफ में जो सख्त तालिबान की जो ड्रामा है पाकिस्तान में और जो मदारिस है पाकिस्तान में कि इधर अफगान तालिबान पढ़ रहा है और फिर अफगान और जो पाकिस्तानी उलमा उसको जो फिक्र हो देता है कि अफगानिस्तान में जिहाद है उधर, ये चीज अफगानिस्तान की कंसर्न है। और अफगानिस्तान हुकूमत ये बहुत वाजी करे कि जो गंतार जो सरहद में पाकिस्तान जो गंतार लगाते हैं इसमें जो तरह गरी की इधर जंग है इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जब तक पाकिस्तान अपनी पॉलिसी और जब उस सदाकत इस बात में नहीं रहे नतीजा नहीं दे सकते।
ओके, आप हमारे साथ रहिए उमरी साहब। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब हम आना चाहेंगे। आपने उमरी साहब को भी सुना और ये बात की जा रही है कि दाइश से किस तरह निपटा जाए, इसलिए ये इजलास जो है बुलाई गई थी। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वॉइस ऑफ अमेरिका के पास वो ये है कि इसमें ये फैसला किया गया है कि मालूमात जो हैं दाइश से मुतल्लिक उसका ज़्यादा से ज़्यादा तबादला जो है वो किया जाए और एक दूसरे के साथ मजीद तावुन जो है वो किया जाए। ये बताइएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ये जो कंसर्न्स हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो दाइश के जंगजू हैं उनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान के फाटा इलाके से है, इसमें कहाँ तक सदाकत है? और ये हमें मालूम है कि गुज़श्ता दिनों से कई लोग जो हैं दाइश के लोग वो पाकिस्तान में पकड़े जा रहे हैं। आज भी कहा जा रहा है पिशावर में एक बंदा पकड़ा गया है जिसका ताल्लुक दाइश से था। तो पाकिस्तान जो है वो दाइश से निमटने के लिए क्या कर रहा है इस वक्त?
ये जो मीटिंग काबुल में हुई है ये एक सैयद जानिबा कमीशन है, फौजी कमीशन, जो वक्तन फवक्तन अमेरिका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल होते हैं और अमेरिका के जो रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन है उसके जो सरबराह हैं जनरल किसन, ये उसमें हिस्सा लेते हैं। और ये जो मामला अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस पूरे खत्े में दहशत गर्दी के मामला हैं इसको ये देखते हैं। और आपके जो मेहमान हैं उन्होंने बात सही की है कि जो अफगान गवर्नमेंट ने कहा है कि इसके ऊपर इसके अंदर तमाम चीजों के ऊपर बहस हुई है बशमूल दाइश। इस तरह पहले मैं क्योंकि इसका हिस्सा रह चुका हूँ तो ये इसमें सारे जो मौजू हैं जो इस खत्े के साथ ताल्लुक रखते हैं, अफगानिस्तान के अपने कंसर्न हैं, पाकिस्तान के हैं, इस तरह यूनाइटेड स्टेट्स के अपने हैं, तो ये इसमें जेर बहस आते हैं। लेकिन ये कोई 2002 तक चल रहा है लेकिन इसमें से कोई ऐसी खातिर ख्वाह नतीजा जो है वो हासिल नहीं हुआ है। तो अभी जो दाइश है वो चूंकि एक मुश्तरका एक खतरा है पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को इस खत्ते में
जी।
तो उसके ऊपर बहस हुई होगी। अभी इसमें बिल्कुल ये सही बात है कि इसमें ज्यादातर जो जंगजू हैं और इनकी जो क्यादत थी और या है वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और मोहम्मद सईद अरगजई होते थे, इन्होंने जो एक ड्रोन हमले में मारे गए वो जो है इसके पहले सरबराह थे यहाँ पर। اس میں کچھ افغان بھی شامل ہیں, یہ نہیں ہے کہ بالکل پیورلی پاکستانی ہے اس میں وہ ہے, لیکن اس کے اندر ان کو جو مدد شامل ہے اس علاقے میں, جو اچین کا اڈس وادی ہے اور پٹی کوٹ ہے اور اس طرح کنڑ میں بھی کچھ علاقے ہیں جہاں پر یہ رکھتے ہیں, اثر رسوخ رکھتے ہیں, اور اس میں پاکستان مخالف جو دو تنظیمیں ہیں, ایک لشکر اسلام ہے اور ایک جماعت الاحرار ہے, تو یہ بھی ان کو تعاون جو ہے یہ پورا فراہم کرتے ہیں اور چمچوبی فراہم کرتے ہیں. یہ ایک مشترکہ وہ ہے, ایک خطرہ ہے, اور یہاں پر اس کے اوپر معلومات کا جو تبادلہ ہے وہ بہت اہم ہے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو آپس میں تعاون ہے, یا وہ پاکستان کو سخت ضرورت ہے, اس میں امریکہ کی یہ جو بات ہے کہ پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہ معلومات فراہم کرتا ہے جو اس قسم کے دہشت گرد ہیں, جو مغربی ممالک کو بھی خطرہ پیش کرتے ہیں, جو یہاں پر مشرق وسطی میں بھی ہیں اور پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے اوپر بھی موجود ہے, اور اس میں پاکستان اہم معلومات جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو فراہم کرتا ہے, جس سے وہ استفادہ کر کے اور ان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے. تو بالکل اس کے اوپر بات ہوئی ہوگی, اور اس میں معلومات کی جو تبادلہ ہے وہی اسی کے اوپر بات چیت ہو رہی ہوگی, اور ہر ایک جو دونوں ممالک ہیں وہ اپنے اپنے علاقے میں ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کریں گی. ابھی افغانستان میں ان کی اتنی وہ اس طرح سپورٹ نہیں ہے جس طرح اس کی سپورٹ پاکستان کے کئی علاقوں میں ہے. پاکستان زیادہ خیز جو ہے وہ علاقہ ہے داعش جیسے تنظیموں کے لیے وہ یہاں پر, اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر چونکہ تھوڑا سا استخبارات جو ہمارے ہیں وہ بہتر ہے, فوجی کاروائی ان کے خلاف بہتر ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ان کے خلاف بہتر ہیں, یہاں پر یہ صحیح جڑ نہیں پکڑ رہے ہیں, لیکن یہاں پر ان کے اثر رسوخ کافی ہے. اور آپ کراچی میں بھی دیکھیں, یہ تنظیمیں ہیں جو اسماعیلی مسلمانوں کو مارا گیا تھا چند سال پہلے, اگر آپ نے دیکھا تو اس میں بھی داعش سے جو وہ تھے ایفیلیٹڈ تنظیمیں تھیں, اس طرح یہ جو بھی کراچی میں کچھ تنظیمیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہیں, اور فاٹا میں بھی داعش کا کافی اثر رسوخ جو ہے وہ رہا ہے, وہ کہ پاکستان کے خلاف آپریشن کرتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً, لیکن بالکل پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. لیکن افغانستان میں یہ کافی بڑے جو ہیں انہوں نے کارروائیاں کی, اور یہ کابل میں جو دھماکے ہوئے اور اس میں یا عام لوگوں کو جو ہے بموں سے اڑایا گیا, اور اس تشدد کا جو وہاں پر مظاہرہ دیکھا گیا وہ داعش سے لوگوں نے کیا.
رائٹ, اوکے بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. مسعود عبدالی صاحب نے ہمیں یہاں سے جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور عبدالی صاحب آپ یہ بتائیے گا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اپنا صدارتی عہدہ سنبھالا ہے, شام اور عراق میں اگر دیکھا جائے تو داعش کو کافی حد تک دھکیلا گیا ہے, وہاں جو اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے کہاں تک وہ ممکن ہے اس کو اپلائی کرنا ایشیا میں, خاص طور پر افغانستان اور پاکستان میں؟
شکریہ شہناز. اصل میں یہ بات تو کئی مہینوں سے کہی جا رہی ہے, بلکہ ایک سال سے کہی جا رہی ہے کہ داعش شام میں اور عراق میں شدید دباؤ میں ہے اور وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, اور ان کے لیے فطری جگہ جو ہے وہ افغانستان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جگہ بدمنی کا شکار ہے, وہاں پہ پہلے سے پرائیویٹ ملیشیاز ہیں, تو وہاں کافی چھپنے کی جگہ ہے. تاہم یہ بات کہ وہ داعش کے لوگ سارے کے سارے پاکستانی ہیں, میرا خیال یہ مناسب نہیں ہے, یہ بات درست نہیں, اس لیے کہ وہاں تو داعش کا تو کمال ہی ہے کہ سارے دنیا کے لوگ اس کے اندر, یورپین اور امریکہ کے لوگ بھی ہیں اس کے اندر, اور خاص طور سے جو افغانستان میں تاجک اور ازبک, اچھا کہ روسی ترکستان کے لوگ, چینی ترکستان کے لوگ, اورمچی کے لوگ, یہ سارے لوگ بھی اس کے اندر ہیں. تو یہ بات تو طے ہے کہ یعنی وہ ان کو راستہ ڈھونڈیں گے, ان کے لیے سب سے محفوظ ٹھکانا ہوگا افغانستان یا افغانستان پاکستان کے درمیان کی جو پٹی ہے اس کے اوپر. اب یہ جو یہ نشست ہے, اس کی جو خوبی کی بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں جب آپ بہت سارے اختلافات ہوں تو اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ کہ مشترکات کے اوپر بات کرتے ہیں. تو داعش کے مسئلے کے اوپر چونکہ تینوں ممالک جو ہیں متفق ہیں, اچھی بات ہے کہ اس سے گفتگو کا آغاز ہوا, اس کی وجہ سے اگر اس کے اوپر تعاون بڑھا تو پھر اس کی وجہ سے پاکستان افغانستان کے حالات بھی, یہ تعلقات بھی بہتر ہوں گے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ سائے کا تعاقب ہے, یعنی بالکل باقاعدہ کوئی فوج تو ہوتی ہیں جس کے خلاف کاروائی کی جائے, یہ تو چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو اس کی جو کامیابی ہے وہ انفارمیشن شیئرنگ ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ جسے کہتے ہیں. اور پاکستان کو یہ شکایت ہے مسلسل امریکہ سے بھی افغانستان سے بھی کہ یہ الزام تو لگاتے ہیں پاکستان کے اوپر کہ آپ کے یہاں لوگ چھپے ہوئے, لیکن ہمیں بتاتے نہیں وہ لوگ کہاں پر ہیں تاکہ ہم ان کو پکڑیں. جیسے کے دیکھیں ابھی ابھی خبر آئی ہے, چند گھنٹوں پہلے آئی ہے, کراچی سینٹرل جیل سے دو لشکر جنگوی کے دہشت گرد جو فرار ہوئے اور وہ افغانستان پہنچ گئے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ افغانستان نے ان کو اپنے اپنا دی, لیکن بھاگ کے وہاں پہنچ گئے. تو یہ شکایت ہے پاکستان, یعنی تو جو تحفظات افغانستان کو ہیں پاکستان کے بارے میں, ایگزیکٹلی وہی تحفظات جو ہیں پاکستان کو بھی افغانستان کے بارے میں. تو اس کا علاج جو ہے وہ الزام تراشی نہیں ہے, اس کا علاج وہی ہے جو کل ہوا ہے, آج ہوا ہے, کہ جو تمام لوگ جو ہے سر جوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے یہ ہے اس بات پہ غور کیا کہ ہم کس طرح معلومات کا تبادلہ کریں. ظاہر کہ معلومات کے تبادلے میں سب سے بڑی چیز تو اعتماد ہے, اور بدنصیبی سے ان تینوں ملکوں کے درمیان اعتماد کا بہت بڑا فقدان ہے, یہ تینوں جو ہے اعتماد ہی نہیں کرتے. نتیجے کے طور پہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان اپنی ہر ناکامی کا الزام جو افغانستان پہ لگاتا ہے, افغانستان اپنی ہر دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگاتا ہے. اس طرح یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں جو دباؤ سے آزاد ہو جاتی ہیں اور ان کو ایک بہانہ مل جاتا ہے کہ جی ہم کیا کریں, پڑوسی ملک جو مداخلت کر رہا ہے. حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ ان تینوں ملکوں کے پاکستان افغانستان کے درمیان خاص طور سے اعتماد کا فقدان ہے, اس لیے آپس میں بات نہیں کرتے. حالانکہ اگر یہ انفارمیشن کا تبادلہ کریں, معلومات ایک دوسرے کو دیں, تو اس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے. اس لیے یہ بات تو بالکل طے ہے شہناز کہ افغانستان میں کا امن پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کا امن افغانستان کے مفاد میں. یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں بدامنی اور افغانستان امن ہو, یا افغانستان میں امن بدامنی ہو اور پاکستان میں امن ہو. تو یہ تمام علاقے, بلکہ سارے ملکوں کا, اس علاقے کے ملکوں کا انکلوڈنگ ہندوستان, یہ مفاد میں کہ پرامن افغانستان سب کے مفاد میں. تو میرا خیال ہے کہ کم از کم اگر یہ داعش کے مسئلے کے اوپر یہ تینوں ممالک جو ہیں وہ مخلصانہ جدوجہد مل کے کریں, معلومات کا تبادلہ کریں, اور اس کے علاوہ آپریشنز میں ایک دوسرے کی مدد کریں. یعنی جو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان کہتا ہے کہ جی اس کے لوگ افغانستان چھپے ہیں, یا افغانستان کہتا ہے کہ پاکستان چھپے ہوئے, تو ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو انفارمیشن فراہم کریں. اگر پاکستان کو یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو لوگ کراچی جیل توڑ کر بھاگے ہیں وہ افغانستان پہنچ گئے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ افغانستان انٹیلیجنس سے رابطہ قائم کریں, ان سے کہیں کہ وہ لوگ کہاں پہ چھپے ہوئے تاکہ ان کو وہاں پکڑا جائے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جب تک آپس میں اعتماد بحال نہیں ہوگا, اور اعتماد بحال کر کے معلومات کا ٹرانسفر نہیں ہوگا, جب تک یہ معاملہ ایسے رہے گا, دہشت گرد اسی جو اعتماد کا فقدان ہے تینوں ملکوں میں, دہشت گرد اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جب تک ان کے درمیان کوآپریشن نہیں ہوگا معلومات کے تبادلے میں, یہ نہ داعش کا مسئلہ حل ہوگا نہ دوسرے قسم کی دہشت گردی پاکستان یا افغانستان میں ختم ہوگا.
اوکے عمری صاحب, آپ کی طرف واپس آتے ہیں, ایسے میں جب افغانستان جو ہے وہ پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے, پاکستان جو ہے وہ افغانستان پہ لگا رہا ہے, تو ان اجلاسوں کی جو آج ہوا ہے, اس طرح اجلاسوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے, اور اس اجلاس میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے معلومات کا زیادہ تبادلہ کیا جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کی کاروائی میں مدد کی جائے گی, اور تعاون جو ہے وہ مزید بڑھایا جائے گا, تو ان کو کیسے ان پر عمل درآمد ہوگا؟
دیکھ لیں, افغانستان اور پاکستان کی مابین میں معلومات اور انفارمیشن کا فقدان نہیں ہے. ہم دیکھ لیں کہ مجاہدین اور طالبان اور جو ملٹری کی جو سرچشمہ ہے وہ پاکستان میں, آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کتنی مدارس ہیں, اور جو ادھر ملٹری کی جو کام ہوا ہے جو ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ تو بہت واضح ہے. ابھی ایک بہت واضح ہے, افغانستان بھی اور یو ایس کی بھی اور نیٹو کی بھی, وہ یہ چیز بہت واضح ہے کہ جو ملٹری کی سر چشمہ ہے وہ پاکستان میں ہے. ہم افغانستان حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو باتیں پاکستان کہہ رہا ہے کہ افغانستان کی امن پاکستان کی امن ہے, اس بات تو کوئی ثبوت تو کر لو, جو ملٹنسی ہے افغانستان میں ہو, جس کی ہو, جو سر چشمہ ہے وہ پاکستان میں, جو افغان طالبان کی جو مدارس ہے, جو اس میں جو سوسائٹ اٹیک افغانستان میں آ رہا ہے, ادھر جو جنگ افغانستان میں ابھی جاری ہے, جو پاکستان کی جو بارود سے اس میں استعمال ہو رہا ہے, جو سرحدی پروونس میں افغانستان میں ابھی افغانستان کی لوگ کے اور افغانستان کی حکومت, یہ چیز واضح ہے. ادھر ایک حکومت ہے, ادھر انٹیلیجنس ادارے ہیں افغانستان میں. ابھی افغانستان جو پاکستان کو ثبوت دے دیا ہے کہ جو طالبان کی جو رہنما پاکستان میں ہے, اس جو گروہ کا جو ایڈریس ہے وہ بھی پاکستان کو دیا ہے. ہم دیکھ لیں کہ ملا برادر تو اس کو کیا ہوا, وہ نے سوچا تھا کہ بات کر لیا افغانستان کی حکومت سے, جو پاکستان کی جو کویت میں ملا منصور اور جو القاعدہ کی جو اسامہ بن لادن، یہ چیز بہت واضح ہے کہ جو سب کچھ ممکن کیا ہے وہ افغانستان میں نہیں ہے، وہ پاکستان میں ہے. اس میں جو مدارس جو کردار ادا کر رہا ہے وہ تو ہم نشان رہا ہے، تو ہم دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کی مدارس میں. اور آج بھی جو پکیا پروونس میں ایک جو چلڈرنس گروپ ادھر تک رہا ہے کہ وہ تقریباً 3 پاکستانی اس کے ساتھ تھے، اور انہیں یہ ایک ملک تو کرتے پاکستان کی مدارس میں. اس طرح یہ چیز ابھی افغانستان میں واضح ہے کہ جب تک پاکستان اپنی پالیسی اور جو باتیں کر رہا ہے اس میں صداقت کو نظر نہیں آئے، جب تک یہ مسائل جو اس افغانستان میں یا پاکستان میں وہ حل نہیں ہو سکتے.
جی بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عمری صاحب نے جو بات کی ہے،
اس وقت ان کی طالبان کی جو بات چیت ہو رہی ہے پاکستان کی اور افغانستان کے درمیان، یہ جو صحت جانبہ کمیشن ہے، پاکستان کے استخباراتی ادارے اور افغانستان کے جو استخباراتی ادارے ہیں ان میں کوئی تعاون نہیں ہے. وہ بات تو کر لیتے ہیں، ادھر اس قسم کی وہ شکایتیں ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے لوگ ایسے کر رہے ہیں، دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ آ رہے ہیں اور وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس قسم کی بات چیت ہوتی ہے، جو تھوڑا بہت تعاون ہوتا ہے وہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان ہے، وہاں پر کچھ معلومات کا تبادلہ اور وہ ہوتا رہتا ہے، وہ پھر میرے خیال میں افغانستان کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں، اور جو انہوں نے وہاں پر کرنا ہے اور اگر ادھر سے کوئی انفارمیشن آتی ہے وہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹ کے ذریعے وہ پاکستان کو ملتی ہے. تاکہ پاکستان کے اور افغانستان کے جو استخباراتی ادارے ہیں ان میں کوئی خاص تعاون نہیں ہے، قابل ذکر تعاون کوئی نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر ان کا بالکل اعتماد نہیں ہے. تو یہاں پر یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت کنڑ میں اور خاص کر نندرہار میں جو داعش کے لوگ موجود ہیں اور کئی علاقوں پہ وہ قابض ہوئے ہوئے ہیں، اس میں صرف پاکستان اور افغانستان کے لوگ ہیں جو پشتون ہیں. اس وقت یہاں پر کوئی ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ یا ازبکستان موومنٹ کا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. اگر وہ ہے تو وہ شمال میں کہیں ہوں گے، ازبک بارڈر کے پاس ہوں گے، یا مغربی افغانستان میں ہو سکتے ہیں، زابل کے صوبے میں ہے وہاں کے. لیکن اس وقت کنڑ اور جو ننگرہار ہے اس صوبے میں صرف یہ پشتون ڈومینیٹڈ داعش ہے جو یہاں پر موجود ہے، اور کئی افغانستان کے کئی علاقوں میں وہ قابض بھی ہیں، اور اس میں زیادہ تر لوگ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ان کی جو جنگجو ہیں وہ پاکستانی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان افغانستان کی وہ جو ہے تعاون کا طلبگار ہے؟ اس میں یہ ہوا کہ پاکستان نے جب ان کے اوپر فشار ڈالا بات چیت کرنے کے لیے، جب وہ مری ٹاکس جس کی پر وقت ہو رہی تھی اور اس کے بعد پاکستان نے پریشر ڈالا، تو ان کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ افغانستان منتقل ہو گئے ہیں. اس میں ایک اور جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ جو اس وقت منصور ملا منصور تھے مرحوم، ان کی جو گروپ ہے وہ اس وقت حاوی ہے طالبان کے پالیسی کے اوپر. وہ جو ہے وہ تقریباً سارے یا تو افغانستان چلے گئے ہیں، اور یا جو ان کے یہاں پر لوگ تھے وہ ان کو پاکستان نے بند کیا ہوا ہے. 3-4 ان کے جو سرکردہ رہنما ہے ان کو پاکستان نے بند کیا ہوا ہے. تو آپ سے اگر پاکستان کی وجہ کی بات 2 دن پہلے انہوں نے کی تھی کہ ہمارا پہلے کچھ عرصہ رسوخ تھا، ابھی وہ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت ہلمند میں ہے. خاص کر جو ملٹری کمیشن کا جو سربراہ ہے ابراہیم صدر، وہ ہلمند میں موجود ہے، وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں. تو اس طرح جو جنگ کا جو مرکز ہے وہ اس وقت ہلمند ہے، وہاں سے تقریباً جتنے بھی احکامات جاری ہوتے ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان کا تعاون ایران سے اس وقت بڑھتا جا رہا ہے. کئی آوازیں افغانستان میں اٹھتی ہیں لیکن پھر دب جاتی ہیں، پاکستان کے پر الزامات زیادہ آتے ہیں، ایران کے ساتھ وہ اس طرح کے براہ راست الزامات نہیں لگاتے ہیں. ان کا ایران کے ساتھ تعلق جو ہے وہ زیادہ ہے. پاکستان وہ سمجھتے ہیں کہ ملا منصور کی ہلاکت میں پاکستان کا ہاتھ ہے، اور وہ ایران بھی جو ہے ملا منصور ایران بھی تقریباً 16 دفعہ گئے تھے جو پاسپورٹ سے یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں. تو اس میں ابھی ایران زیادہ فعال ہے مغربی افغانستان میں، اور وہاں پر جو طالبان کے جو خاص کر جو اسحاق زئی تھے جو ملا منصور صاحب کی قوم ہے، وہ زیادہ تر ہلمند میں اور مغربی افغانستان میں اس وقت ہیں، اور وہ پاکستان کے دسترس سے باہر ہیں. پاکستان کا اثر رسوخ ابھی وہ نہیں رہا جو آج سے چند سال پہلے تھا.
اوکے ہمارے ساتھ رہی اب تینوں مہمان. ایک کالر کو سنتے ہیں دیر سے لیاقت الملک. جی السلام علیکم. جی لیاقت الملک صاحب
اور پاکستان. جی
جی جی
ہلو.
جی آواز آ رہی ہے, بات کیجیے.
اصل میں جو مسئلہ ہے ہمارے پاکستان اور افغانستان کا, یہ بنایا ہوا ہے امریکہ کا اور بھارت کا, اور اگر دیکھا جائے تو لاکھوں اب فوج الائز جہاں تھے, جبر سے زور سے حل نہیں ہو سکتا. افغانستان کے طالبان ایک حقیقت ہے کیونکہ انہوں نے حکومت بھی کی ہے اور 75% علاقے پر ان کی حکمرانی ہے, تو کیا امریکہ وہاں بھی چاہتے ہیں کہ اب پاکستان والے آئیں اور ان کو وہاں سے بگائیں اور وہاں جو ہے موجودہ ریجیم جو ہے افغانستان کے لیے حالات بنائے؟ امریکہ نے لاکھوں افواج جمع کر کے اس کو حل نہیں کیا ہے. 1000-2000 سے ٹرمپ صاحب نے جو بیان دیا یا 4000 سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس کا حل ہے انشاءاللہ. حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں ٹرمپ اور مودی چاہے تو.
اوکے بہت شکریہ, آپ نے مور اور لیس وہی بیان دیا ہے, بات کی ہے لیاقت الملک صاحب. آج بریگیڈیئر صاحب اگر ہم دیکھیں تو جو جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں سراج الحق صاحب, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور خطے میں, اس کا ذمہ دار انہوں نے بھارت کو ٹھہرایا ہے. تو یہ کہاں تک صحیح ہے ایسے میں جب بہت سے دہشت گرد جو پکڑے گئے ہیں, جو مارے گئے ہیں, اس وہ بات میں معلوم ہوا ہے, اس کی تصدیق ہوئی ہے, خود پاکستانی حکام نے کی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر موجود جو مدرسے ہیں ادھر سے پڑھے یہ لکھے لوگ تھے.
دیکھیے پاکستان نے جو پالیسی اختیار کی ہے پچھلے 40 سال سے, اس میں وہ جو بیانیہ ہے, جو نیریٹو ہے, وہ یہ رہا ہے کہ آپ اس قسم کی قوتوں سے جو ہمارے خارجہ پالیسی کے اہداف ہیں ان میں حاصل کرنے کی کوشش کریں, یا تو کشمیر میں وہ برطرف کر رہے ہیں یا افغانستان میں کاروائیاں کرتے رہے ہیں. تو تیار تو ہم نے کیے اس کے خلاف, پھر ہم نے جب ہماری اوپر پریشر آ گیا ہم نے ان کے خلاف کاروائیاں کی, تو وہ پاکستان سے ناراض ہو گئے. جب پاکستان سے ناراض ہو گئے تو کوئی بھی آپ کا دشمن ہے وہ آپ کے ناراض گروپوں سے استفادہ کرے گا. ماحول ہم نے تیار کیا ہے, لوگ ہم نے تیار کیے ہیں, ابھی اگر وہ ہم نے ان کو ناراض کر دیا ہے تو اب دشمن ملک کوئی بھی اس سے استفادہ کرے گا, وہ ان کو استعمال کرے گا. ہم اگر 1,00,000 روپے لگاتے ہیں ان کو تیاری کرنے میں تو وہ 50,000 لگاتے ہیں اور اسی کو ہمارے خلاف استعمال کر لیتے ہیں, تو بالکل ہندوستان کا ہاتھ اس میں ہوگا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اس سے پورا استفادہ کرے گا کہ کس طرح جو پاکستان کے اندر نواز گروپ ہیں ان کو کس طرح پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے. لیکن یہ کہنا کہ وہ ہندوستان میں جیسے تربیت حاصل کرتے ہیں یا ہندوستان میں وہ رکھے جاتے ہیں, یہ غلط بات ہے. یہ ہمارے باشندے ہیں, ہمارے تربیت یافتہ ہیں, اس علاقے کے لوگ ہیں اور ان کو استعمال کیا جا رہا ہے کہیں اور سے.
اوکے ہمارے ساتھ رہیے آپ. عبدالی صاحب آپ یہ بتائیے کہ جنوبی ایشیا میں داعش سے نمٹنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اور بھی افغانستان اور پاکستان کے علاوہ باقی بھی جو ریجنل کنٹریز ہے ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟
دیکھیں اس سے پہلے میں عرض کروں گا, یہ بریگیڈ صاحب فرما رہے تھے, مجھے لگا جو بریگیڈ صاحب نے کہا, جو عمری صاحب نے کہا,
جی
یہ سارا وہ نیریٹو ہے جس کی وجہ سے ان ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے. یعنی مسلسل یہ کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت نے ان کو بنایا ہے, پاکستانی حکومت نے ان کو تربیت دی ہے, یہ ظاہر سے بات ہے کہ کوئی ثبوت وہ نہیں دے رہے ہیں. اگر جہاں تک دہشت گردوں کی گرفتاری کا تعلق ہے تو امریکہ سے بھی دہشت گرد گرفتار ہوتے ہیں, یہاں بھی ایک شخص نے گاڑی چڑھا دی لوگوں کے اوپر, تو ظاہر دہشت گرد ہر جگہ پر ہیں, مجرم پیشہ ہر جگہ پر ہیں. تو یہ کہنا کہ وہ ملک کی سرکاری پالیسی ہے, اسی وجہ سے یعنی اس کشیدگی کی وجہ یہی مفروضہ ہے کہ بار بار یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی تو پالیسی یہی, ہم نے تو بہت دن لوگوں کو تربیت کی, اور بریگیڈ صاحب چونکہ فوجی افسر ہیں تو ظاہر ان کے بات میں زیادہ وزن بھی نظر آ رہا ہے, لوگوں کا بھی خیال ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا.
آپ نے اہم پوائنٹ اٹھایا ہے عبدالی صاحب, اگر آپ مجھے چند منٹ دیں اور بریگیڈیئر صاحب سے اس کا ہم جواب لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, عبدالی صاحب کا کہنا ہے کہ اس کے ثبوت کیا ہیں, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں اس کے بنانے میں پاکستان کی پالیسی کا کردار رہا ہے.
اس کو میں کہتا ہوں اسکیپسٹ نیریٹو, یہ ہمارا ایک اسکیپسٹ نیریٹو ہے. ये जो ये है क्या कहते हैं आपके हरकत उल मुजाहिदीन वाले थे जिन्होंने ये शुरू किया तहरीक तालिबान को जाके, ये पहले कश्मीर में थे, इन्होंने परवेज मुशर्रफ के ऊपर हमला किया, पहले इसको ये जो रियाज कश्मीरी था ये कौन थे, ये पाकिस्तान में थे, ये कश्मीर में इस्तेमाल हो रहे थे, जब कश्मीर में हमने 2004 में मायूपुर किशार आया और हमने ये इनके खिलाफ कार्रवाई की, ये नाराज हो गए, ये वजीरिस्तान चले गए और इन्होंने जाकर तहरीक तालिबान को वहां पर जन्म दिया। इसको छोड़े सबूत को, अगर आप इसमें कहेंगे कि जी सबूत ला के दे, मेरे पास क्या सबूत है कि मैं जाके सबूत लेके आऊं, तो ये स्टेटस हमें नहीं होना चाहिए, हमें हकायक का सामना करना पड़ेगा, वरना इस मसले को हम हल नहीं कर सकेंगे अगर इसका हम बैरूनी वजह ढूंढेंगे, उससे पहले तो हम बरीज जमा हो जाते हैं। अगर हम कहेंगे ये तो हिंदुस्तान करा रही है, तो अफगानिस्तान करा रही है, अमरीका करा रहा है, जब अमेरिका ने यहाँ पर ये दहशतगर्द ग्रुप चलाए थे अफगानिस्तान में जो एंटी सोवियत सो कॉल्ड एंटी सोवियत जिहाद, तो हमें कोई जबरदस्ती किसी ने हमारे ऊपर बंदूक रखी थी कि आप इन लोगों को तरबियत करें, हमने खुद बजाते खुद जनरल जियाउल हक ने इन लोगों को तरबियत किया, उनके बम बनाना सिखाया, यहाँ पर अरब दुनिया के जितने भी दहशतगर्द थे जो जेलों में बंद थे अल्जीरिया में, ट्यूनिसिया में, इजिप्ट में, सऊदी अरेबिया में, गल्फ में, कुवैत में, वो सारे जितने भी दहशतगर्द थे वो इधर आकर उन्होंने जिहाद करना शुरू कर दिया और पूरी पश्तून सोसाइटी को अरबाइज कर लिया। पश्तून सोसाइटी में ये बिहेंग्स कभी नहीं थी, ये तशद्दुद कभी नहीं था, ये सुसाइड बॉम्बिंग कभी नहीं थी, ये अरबाइजेशन ऑफ द पश्तून सोसाइटी हो गया। जो अंग्रेज ने कोशिश की थी डिट्राइबलाइज करने की, हमने उनको वापस पश्तून को ट्राइबलाइज कर दिया है। तो ये मेरे ख्याल में जब तक हम ये चश्मपोशी करते रहेंगे और हम कहेंगे जी ये तो सबूत दिखाए हैं, हमने तो कुछ किया, हम तो बड़े मासूम हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, ये गलत बात है। इस वजह से आज पाकिस्तान जो है इस हालत में पहुंचा हुआ है कि मुल्क अपनी हिस्सा जो है वो सेफ नहीं है। आपने अभी क्रिकेट कराया, देखा किस तरह आपने एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया कि क्रिकेट के मैच आप महसूस कर सकें, ये सारे हमारे अपने लोग हैं इधर मौजूद हैं, बिल्कुल हिंदुस्तान उनका इस्तेफादा करते हैं, हिंदुस्तान इस्तेमाल करते हैं, ये तहरीक तालिबान के खिलाफ हमने ऑपरेशन किया अफगानिस्तान के लेके, हिंदुस्तान उनकी कुछ पनाही भी करता है, उनको पैसे भी देता है और उनको ऑपरेशन करने में जो है वो मदद भी करता है।
और यही इल्जाम ब्रिगेडियर साहब भारत की तरफ से मैं बताना चाहूंगी पाकिस्तान पर भी लगते हैं। ठीक, यही इसी किस्म के इल्जामात जो हैं, अगर इस वक्त मेरे पास कोई भारतीय एनालिस्ट होता है तो वो यही इल्जामात पाकिस्तान पर भी लगाता। आप हमारे साथ रहिए, ये बताइएगा अब्दाली साहब, अब उस स्ट्रेटजी पे आइए कि किस तरह स्ट्रेटजी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए जिससे कि दाइश को शिकस्त जो है देना वो मुमकिन हो सके अफगानिस्तान और पाकिस्तान।
मैं यही अर्ज कर रहा था शहनाज, मैं सियासी कारकुन नहीं हूँ, एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक एनालिस्ट हूँ, तो मैं तजिया मेरा यही है कि ये सारे मसले का एक जो की जो जड़ है वो इन तीन ममालिक हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो गलतफहमियां हैं, एक दूसरे के पे जो इल्जाम तराशी है, उसकी वजह से ये दहशतगर्द फायदा उठा रहे हैं। मतलब एक और मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, सबसे दहशतगर्दी के सबसे जो बड़ा वाकया हुआ पाकिस्तान में वो आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला था, ये सब लोग कहते हैं, और उस दौरान आईएसआई ने वो टेप जारी किए हैं कि उन लोगों को जो दहशतगर्दी कर रहे थे, जो उस वक्त यानी फायरिंग कर रहे थे स्कूल में, उन्हें अफगानिस्तान से हिदायत आ रही थी। अब जाहिर है अफगानी हुकूमत उसमें जिम्मेदार नहीं थी वो, लेकिन अफगानिस्तान में छुपे हुए थे वो लोग। इसी तरह बहुत मुमकिन है कि लोग दहशतगर्द पाकिस्तान में छुपे रहते हो और जाकर के अफगानिस्तान में कार्रवाई करते हो, लेकिन इस पे रियासत को इल्जाम नहीं दिया जा सकता। अब आए हल की तरफ, इसका हल ये है कि तीनों ममालिक पाकिस्तान, अमरीका और अफगानिस्तान संजीदगी इस बात पर सोचें और ये दाइश के सिद्धेबाब के लिए वो आपस में इखलास के साथ मालूमात का तबादला करें। अगर उन्होंने पता चलता है कि कोई दहशतगर्द ग्रुप जो है सरहद पार करके पाकिस्तान गया है तो पाकिस्तान के हुक्काम को वो मुतला करें ताकि उनको उन पर कार्रवाई की जाए, और फिर उसके बाद सरहदों की निगरानी को सख्त किया जाए। यानी अगर कोई दहशतगर्द भाग करके पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाता है या अफगानिस्तान से पाकिस्तान आता है तो सरहद पर उसकी गिरफ्तारी का इंतजाम होना चाहिए। इसलिए एक बार वो जाकर के यानी दहशतगर्द जो है वो बाकायदा कोई फौजी वर्दी तो पहने नहीं होते, वो आम कपड़ों में होते, एक बार वो शहरी आबादी के अंदर मिक्स हो जाए तो उसे उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इनके पकड़ने का बेहतरीन वक्त वही है जब वो सरहद क्रॉस कर रहे हो। बदकिस्मती से पाकिस्तान अफगान की सरहद जो है उसके ऊपर ऐसा मौसर निजाम नहीं है कि जहां पर लोगों की आमद रफ्त पे इस तरह की गिरफ्त मजबूत हो गई जहां पर उनको पकड़ा जा सके। तो मेरा ख्याल है कि इसका हल यही है कि तीन ममालिक आपस तीन से ज्यादा दो यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये क्यादत जो है संजीदगी से बैठे جسے کہتے ہیں نا کہ فرگیو اینڈ فرگیٹ, جو کچھ ہوا ماضی میں اس کو بھول کر کے الزام تراشی کو ختم کر کے اب اس بات پہ بیٹھے کہ داعش کے لوگوں کو راستہ کیسے روکا جائے. اور راستہ روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپس کے اندر معلومات کو اخلاص کے ساتھ شیئر کیا جائے. بار بار میں بس استعمال کر رہا ہوں اخلاص کے ساتھ, اس لیے کہ بدنیتی کے ساتھ جو معاملہ آج کل چل رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان, وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. الزام تراشی سے اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا, اس مسئلے کا حل نکلے گا اخلاص کے ساتھ, تعاون کے ساتھ, اور تعاون کیا جائے. اور خاص طور سے جو سرحد پہ جو آمد و رفت ہے, سرحد پہ جو حرکت ہے, اس پر قابو کیا جائے اور اس پہ کڑی نظر رکھی جائے کہ سرحد سے کوئی شخص جو ہے وہ مال یا اسباب یا لوگ جو ہیں وہ بغیر چیک پوسٹ پہ ٹھیک سے جانچ پڑتال کیے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جائے.
اوکے بریگیڈیئر صاحب, یہ مسئلہ صرف سرحدی سیکیورٹی کا ہی ہے کیا؟ سرحد پر سیکیورٹی بڑھانے سے یہ مسئلہ دہشت گردی کا واقعی ختم ہو جائے گا, یا پھر جو وہاں پہ موجود ممالک ہیں ان کو اپنی پالیسیز تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے؟
سب سے پہلے تو میں آپ بتاؤں کہ جو تحریک طالبان ہے اور جماعت الاحرار ہے, ان کو افغان حکومت کا مکمل تعاون حاصل ہے. ان کو جو جلال آباد میں جنرل ہاسپٹل ہے وہاں پر بھی باقی بول لے جاتے ہیں, ان کی وہاں پر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اور ان کے تمام جو لوگ ہیں ان کو وہاں پر پاسز ملے ہوئے ہیں جو چیک پوائنٹ سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جاتے ہیں. تو ان کو بالکل افغانستان کی حکومت کا مکمل تعاون حاصل ہے, اور جب یہ حملہ ہو رہا تھا بالکل افغانستان سے احکامات آ رہے تھے اور ان لوگوں کو وہاں پر پھرنے کی اور آمد و رفت کی ان کی مکمل آزادی ہے. ان کو تو یہ تعاون افغانستان ان کو مہیا کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بارڈر جو ہے نا آپ مرضی فینس لگا دیں. جو اس وقت پاکستان کا کشمیر کا اور ہندوستان کا جو قبضے والا کشمیر ہے, انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے, اس کے اندر ہندوستان نے ایسی سرویلنس لگائی ہے لیٹسٹ جو ہے سرویلنس ٹیکنالوجی لیٹسٹ مائنڈ ہے بارڈر. وہاں پر چپے چپے کے اوپر ٹروپس بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ کیونکہ لبنگ آتھارٹی ہوتی ہے, اگر خالی جگہ نظر آ جاتی ہے دوسرا ملک اس قبضہ کر لیتا ہے. ان کے لائن آف کنٹرول ہے, جو آپ کے کنٹرول میں ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو اس کے اندر انفلٹریشن ہوتی ہے, اس وہاں پر انفلٹریشن یہ رکھ سکتی ہے کہ یہ بارڈر جو پاکستان افغانستان کا 2600 کلو میٹر کا وہ ہے, یہاں پر پہلے بہت پہاڑ ہیں, نالے ہیں, ایسے ایسے فارسٹڈ ایریا ہے, کس کس علاقے کو آپ کور کریں گے, کس کس علاقے کو آپ روکیں گے, یہ اس سے نہیں ہوتا ہے. اس میں سے بنیادی طور پہ جو افغانستان میں اس وقت جنگ ہے وہ ایک فلاڈ پالیسی یونائٹڈ اسٹیٹس چلا رہا ہے, اور یہ ہے کہ اس کا ایک عسکری حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے وہ وہاں پر. ابھی اس مسئلے کا عسکری حل نہیں ہے.
یہ بات تو بہت ہم نے سنی ہے بریگیڈیئر صاحب, معذرت کے ساتھ یہ بات پاکستان بھی کرتا ہے جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں. پاکستانی حکام بھی یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں دہشت گردی کے مسئلے کا حل جو ہے وہ فوجی کاروائی نہیں ہے, عسکری حل نہیں ہے, لیکن پاکستان خود اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف فوجی کاروائی ہی کر رہا ہے. یہی اسی حل کے ذریعے
دو معاملات ہیں.
جی
بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے, اس کا عسکری حل نہیں ہے. لیکن جو پاکستان کے اندر ابھی داعش جیسے گروپ موجود ہیں یا ٹی ٹی پی والے جو لوگ موجود ہیں, جو جن کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, وہ صرف جو ہے وہ دہشت گردی پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا ایک عسکری حل ہے, آپ نے اس کے خلاف کرنا ہے. لیکن پھر بھی اس کو آپ نے الٹیمیٹ کی اصلاحات, یہ فاٹا کے اصلاحات ہیں یا باقی جو پاکستان اصلاحات نیشنل ایکشن پروگرام ہے, اس کا جو ملٹری انسٹرومنٹ ہے وہ صرف ایک ہے, باقی 19 پوائنٹ جو ہے وہ اور ہیں. تو ادھر بھی صرف جو ہے, لیکن اس قسم کے علاقے میں جہاں پر قبضہ ہوا ہے بالکل وہاں پر ایک ملٹری ایکشن کی ضرورت ہے. لیکن ملٹری ایکشن کے بعد کیا ہوگا, پاکستان بھی ادھر رک جاتا ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ادھر رکا ہوا ہے. تو آپ نے 120,000 فوج افغانستان میں ڈالی, اس کا فائدہ نہیں ہوا. 4,000 فوج ڈال کے دیکھ رہے, تو اس کا دیر شوڈ بی اے ڈپلومیٹک اور ایک پولیٹیکل سولوشن یا منور ایک ہونا چاہیے کہ اس کا حل جو ہے وہ کس طرح نکالا جائے. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو وہ پاکستان کے علاقے کے اوپر دعوے دار ہے, یہ ایک بہت بڑی تشویش ہے اس میں پاکستان کی. جب تک یہ افغانستان دعویٰ کرتا رہے گا پاکستان کے علاقے کے اوپر, یہ پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اور یہ اس قسم کی جو پاکستان پالیسی اختیار کرے گا, وہ پھر ایسے پالیسی اختیار کرے گا کہ وہ اثر رسوخ افغانستان میں پیدا کرے, ایسے لوگوں کو افغانستان میں لانے کی کوشش کرے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے. ابھی اگر آپ ہندوستان کو وہاں پر اتنا بڑا رول دیں,
لیکن افغانستان تو یہ کہا جاتا ہے ایک خود مختار ملک ہے. اب افغانستان اگر پاکستان سے کہے کہ وہ چین کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں, تو کیا پاکستان افغانستان کی بات مانے گا؟ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے کہا جاتا ہے بریگیڈیئر صاحب جی, اور اس کی مرضی ہے جس سے وہ تعلق رکھے. اور دوسری جانب بھارت جو ہے کئی بلین ڈالرز جو ہیں وہ بھی افغانستان کی تعمیر و ترقی میں خرچ کر چکا ہے.
یہ انڈین ایمبیسی میں آتے تھے تو مطلب ہے کہ پھر انڈین ایمبیسی اگر ان کو استعمال کر رہی ہے, بچیوں کو استعمال کر رہی ہے, اور برامدار بچی آ کے انڈیا ہاؤس میں رہتا ہے وہاں پر کابل میں, اور انڈین ایمبیسی سے وہ ملتا ہے, تو پھر یہ افغانستان کی اس کی بات کرنی چاہیے نا کہ کیوں یہ ہو رہا ہے.
اوکے, یہ عمری صاحب کے پاس چلتے ہیں. عمری صاحب, آپ نے بریگیڈیئر صاحب کو سنا, عبدالی صاحب کو سنا, پلیز سمیٹ دیجیے گا اس سیگمنٹ کو, اس کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. جی عمری صاحب,
بات بہت واضح ہے. افغانستان میں داعش کی جو خطر ہے وہ افغانستان سے پاکستان سے زیادہ ہے. وہ داعش کی جو خطر ہے, ایک بات ہے کہ یہ افغانستان کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ ملٹنٹس کے ساتھ دے, اور جو پارٹی پاکستانی انالائسس اور جرنلسٹ کہہ رہا ہے یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کی جو غلط انفارمیشن ہے وہ اپنی میڈیا اور اپنی لوگ کو دیتے ہیں کہ ادھر انجن ہے یا ادھر پاکستانی طالبان کی افغانستان حکومت سے یہ چوپاٹی ہو رہا ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. اور یہ بہت وقت سے یہ پروپیگنڈا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, پاکستانی آرمی یہ پاکستان میں کہہ رہا ہے, اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ہم یہ جو ثبوت جو پاکستان کے بارے میں ابھی جو ظاہر ہے, اور جو بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کیا ہے, تو ابھی یہ بات واضح ہوا کہ ملٹنسی کی جو اس کی جو خلیا رہنمائی کرنا وہ بہت معلوم ہے اس کمیشن میں, اور ہم کو یہ بات بہت واضح ہوا ہے کہ اگر پاکستان اپنی پالیسی کو چینج نہ کر لے اس ریجن میں امن نہیں ہو سکتے. اور جو پاکستان ابھی وہ 14 سال بعد افغانستان میں ہی ہے, ابھی افغانستان ایک متحد ہے یو ایس کے ساتھ, اور یہ منطقہ میں ایک مضبوط ملک اور فیوچر ہے افغانستان کی, اور پاکستان کی جو یہ جو سرجی ہے اور یہ جو کرنا ہے افغانستان کے خلاف ایک بہت واضح ہے.
ٹھیک, بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب کا, بریگیڈیئر محمد سعد صاحب کا, اور عبدالحق عمری صاحب, آپ کا بھی بے حد شکریہ, آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہی اس سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہوتا ہے. ایک شارٹ بریک لیں گے, اور بریک سے واپس آ کر ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی ہے فاٹا ریفارمز کے حوالے سے اسلام آباد میں, اس کا آج کیا آؤٹ کم نکلا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر سید عالم محسود صاحب فاٹا رائٹس کے آپ ایکٹیوسٹ ہیں, اولسی تحریک کے آپ فاؤنڈر ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. جے یو آئی ایف کے رحمت اللہ کاکر صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ دیر میں این پی کی سینئر رہنما بشرا گوہر صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
میڈیم ویو 972 kHz پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں گلرخ, اور اس وقت ڈاکٹر سید عالم محسود صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی اس آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی ہے فاٹا ریفارمز کے حوالے سے وہاں پہ موجود تھے, بتائیے کہ اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ کیا نکلا ہے؟
آپ کا بہت بہت شکریہ جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے بعد کوئی صحیح وقت پہ صحیح قدم اٹھایا گیا, اور یہ سارا کریڈٹ اے این پی کو دوں گا میں. دیکھیں, اس میں جو فاٹا کے حوالے سے ساری چیزیں ہو رہی تھیں, اور مختلف موقف حکومت کی طرف سے بدلے گئے, اور تازہ ترین موقف تو ایک دن پہلے بدلا گیا, تو اس وقت ساری پارٹیوں کا اکٹھے ہونا, متفق ہونا, یہ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے دے گا فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے حوالے سے.
ٹھیک, اوکے آپ ہمارے ساتھ رہیے, بشر گوہر صاحب کے پاس چلتے ہیں. بشر صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ فاٹا ریفارمز کے حوالے سے آج جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے, اس میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پی ایم ایل نون اور پی ٹی آئی جو ہے ان کی ریپریزنٹیشن اس میں نہیں تھی نمائندگی, پھر بھی اس کا مقصد جو تھا وہ کہاں تک آپ لوگوں نے حاصل کیا ہے اے این پی نے؟
دیکھیے جی, ایک تو ساری جو فاٹا کی عوام ہے ایک کنسنسس ہے کہ فاٹا کو جلد سے جلد مرج کیا جائے پختونخوا میں. اب آپ نے کہا کہ دو پارٹیاں نہیں آئیں اور یہ افسوسناک بات ہے کیونکہ دونوں نے کنفرم کیا تھا اور وہ نہیں آئی, تو یہ بھی ایک میسج گیا ہے کہ تخت لاہور کی جو دو پارٹیاں ہیں وہ اپنے اقتدار کی ہی اس میں بزی ہیں اور جو بڑے ایشوز ہیں عوام کے ایشوز ہیں تو اس سے انہوں نے تعلقی کی ہوئی ہے. میری نظر میں یہ کیونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز, اور میں اس میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں جے یو آئی ایس کے فضل الرحمان صاحب اور پی کے میپ کے اجک سنگھ صاحب کو کہ ان کے اختلافات ہیں اس ساری چیز پہ, لیکن وہ پھر بھی خود آئے اور اپنی جو بات ہے تو وہ لوگوں کے سامنے رکھی. اور لیکن جو کانفرنس میں جو کنسنسس تھا, اور یہ کنسنسس بہت عرصے سے ہے کہ فاٹا پختونخوا کا حصہ ہے, ہسٹورکلی بھی حصہ ہے, اور اس کو جتنی جلدی مرج کیا جائے, یہ دیکھیں انگریزوں کی کھینچی ہوئی لکیر ہے, اس کو کب تک ہم اسی طرح لے کے چلیں گے؟ تو میری نظر میں تو کانفرنس نے بہت زیادہ اپنے جو آبجیکٹو سے زیادہ اچیو کیا ہے. اور اب پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور یہ کہ بھائی آپ آئینی اصلاحات لائیں اور جلد سے جلد یہ کام آگے لے کے چلیں.
ٹھیک, اوکے. رحمت اللہ کاکر صاحب, آپ بتائیے گا, جے یو آئی ایف کا ہمیں کہنا ہے, پتا ہے کہ ان کا موقف جو ہے این پی سے اور دیگر جو پارٹیز ہیں جو فاٹا ریفارمز کے حامی ہیں ان سے مختلف رہا ہے, اس کانفرنس کے بعد کیا آپ کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
بہت شکریہ. پہلے تو میں گزارش یہ کرتا چلوں کہ فاٹا جو ہے وہ کبھی بھی گزشتہ دو ڈھائی سو یا سوا دو سو سالوں میں یہ خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں رہا. یہ ضرور ہے کہ یہ پشتون بیلٹ ہے جو کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں ہے. یہ انگریزوں کے دور میں بھی ایک سیمی اٹونومس باڈی کے طور پہ رہی ہے, اور اب ہماری جو جے او ایف کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ جدت کے مخالف ہیں نہ نارملٹی کے مخالف ہیں, ہر بات جو ہے وہ ایک لاجک سے کریں گے. اگر ایک ریفرینڈم کرایا جائے اور فاٹا کے لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ وہ خیبر پختونخوا میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ایک الگ صوبہ جو ہے وہ اس کے فیور میں, جس طرف بھی فاٹا کی اکثریت جائے گی ہم ان کے ساتھ ہوں گے. یہ ہماری اب بھی یہی وہ ہے
جی. ڈاکٹر سید عالم محسود صاحب, فاٹا میں آپ کافی ایکٹیو ہیں, عام لوگوں سے بھی آپ کا آپ رابطے میں رہتے ہیں, میجورٹی فاٹا کی جو ہے وہ کیا چاہتی ہے؟
دیکھیں جی, میجورٹی فاٹا کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ناپیں گے کیسے, تولیں گے کیسے. آپ تمام سیاسی پارٹیوں کو لیں, وہاں پختونخوا ملی پارٹی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, جمعیت علماء اسلام کی کچھ ہے, باقی تمام سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے ناپیں, وہاں تمام ایجوکیٹڈ کلاس کے حوالے سے ناپیں, وہاں تمام جو عوام ہیں اس کے حوالے سے تولیں, پھر وہ جو سرویز ہوئے ہیں سرتاج اسس کمیٹی کے علاوہ جو جرمن سروے ہے اس کے حوالے سے دیکھیں. عوام کی میجورٹی یہی چاہتی ہے, لیکن یہ ریفرینڈم کا مطالبہ انتہائی نقصان دہ مطالبہ ہے, اس لیے کہ جب ہمیں پاکستان میں شامل کیا گیا تو فاٹا میں ریفرینڈم نہیں ہوا, جب ہمیں بالغ رائے دہی دی تو ہم فاٹا میں ریفرینڈم نہیں ہوا, جب دہشت گرد یہاں بھیجے گئے تو فاٹا میں ریفرینڈم نہیں ہوا, جب ان کے خلاف آرمی ایکشن ہوئے تو ریفرینڈم نہیں ہوا, اب جب بلوچستان اس میں پاکستان میں شامل ہوا تو ریفرینڈم نہیں ہوا, ایک تو ریفرینڈم پاکستان میں جو شہرت رکھتا ہے، ضیاء الحق ریفرینڈم، مشرف ریفرینڈم، پاکستان کا خیبر پختونخوا میں خدائی خدمتگار کانگریس کے حوالے سے ریفرینڈم، یہ ریفرینڈم کی باتیں انتہائی نقصان دہ ہیں. آئین کے مطابق جرگے کی بات ہے اور سرتاج عزیز کمیٹی نے جرگا تو کیا، پولیٹیکل جرگا اور اولیسی جرگا، یہ دو جرگے ہوتے ہیں فاٹا میں، دونوں جرگے اور اس کے علاوہ ہر ایجنسی میں ہزاروں تعداد میں، یہی اسی لیے تو اس نے لکھا. اور یہ سرتاج عزیز کمیٹی جب بن رہی تھی تو اس وقت جمعیت علماء اسلام اور محمود خان چکزئی صاحب اور ان کی پارٹیاں وہاں موجود تھی، انہوں نے ان کو قبول کیا. ہماری ریزرویشن تھی، ان کی تو نہیں تھی، ان میں سے صرف سرتاج عزیز ایک برائے نام پختون تھے، باقی تو تھے ہی نہیں. لیکن انہوں نے اتنا خوبصورت کام کیا، اتنی محنت کی، اور ان کی رپورٹ پڑھے، ان میں تمام پچھلے کام جو فاٹا ریفارمز کے حوالے سے ہوئے ان کا ذکر بھی لکھا کیا بھی. اور پھر یعنی جو آئین کے مطابق جرگا ہونا چاہیے، جرگا تو تھوڑی بات، انہوں نے تو ہر جگہ لوگوں سے ملے اور رپورٹ یہ کی کہ کتنے فیصد لوگ فاٹا میں، یعنی فاٹا کو خیبر پختونخوا میں مرج کرنا چاہتے ہیں. اب ریفرینڈم کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ پھر طالبان سے پوچھیں، پھر آپ دہشت گردوں سے پوچھیں. اب آپ کو بتاؤں کہ وہ شخص جو خیبر پختونخوا میں شمولیت کی مخالفت کرتا ہے، اس کو فاٹا سیکرٹریٹ اور پولیٹیکل ایجنٹ سپانسر کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، وہ جا سکتا ہے. جب ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں خود کش حملہ ہونے والا ہے، تو ہم کیسے ریفرینڈم کروائیں؟
صحیح. اوکے، تو بشرا گوہر صاحبہ، یہ جو صورتحال ڈاکٹر سید عالم محسود نے بتائی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کتنی پر امید ہیں؟ کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فاٹا اصلاحات سے متعلق ایک پیج پر نہیں ہے. رحمت اللہ کاکر صاحب کو آپ نے سنا، اگلا قدم آپ کو آپ کا کیا ہوگا، آپ کی جماعت کا اس حوالے سے، اور کہاں تک آپ کانفیڈنٹ ہے کہ ساری جماعتیں جو ہیں یہ ایک پیج پر آ جائیں گی؟
دیکھیے ایک بات تو آپ، یہ فاتح کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مرج ہونا چاہیے. تو میں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ریفرینڈم کی کیا بات ہے. ریفرینڈم کی تو اس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو اور ڈیلے کیا جائے، اس میں اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں تو ان کے فائدے آگے آئیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ریفرینڈم کی تو ہماری تاریخ بہت خراب ہے، اس لیے میری نظر میں اس کو، سارے لوگ کہہ رہے ہیں، ٹیکنیکلی بھی اگر آپ اسٹڈی کریں فاٹا کے لوگ، وہ مرجر ہو چکا ہے. کیونکہ یہ جو سارے جو آئی ڈی پیز کے اس میں اور یہ کانفلکٹ کے دوران سارے پختونخوا میں رہ رہے ہیں، پھر لائن ایجنسی سارے پختونخوا میں ہیں، تو ٹیکنیکلی تو مرجر ہو چکا ہے. اور زیادہ تر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی پختونخوا میں ہیں. تو میری نظر میں اس کو اور ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. مجھے سمجھ نہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب یہ کچھ قوانین تھے ان کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش، جیسے ملٹری کورٹس ہیں یا ان ایڈ آف گورنمنٹ کے سارے لاس کو جب ایکسٹینڈ کر رہے تھے تو انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. پھر جب یہ کمیٹی بنی تو یہ تو دونوں فضل الرحمان صاحب اور اچھا سعید صاحب، یہ تو حکومت کے کوالیشن پارٹنرز ہیں، انہوں نے تو پھر چاہیے تھا کہ روک دیں یہ پروسیس کو، انہوں نے نہیں روکا. ورنہ چاہیے تو تھا کہ اس کمیٹی میں یہ شور مچاتے کہ اس میں فاٹا کے ایم ایل اے اور سینیٹرز اور ریپبلک ریپرزینٹیٹیو جو ہیں تو ان کو ہونا چاہیے، ان کو لیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو اپنے لوگوں نے ایز نمائندہ بھیجے ہیں. تو یہ ساری بات جو ہے، خواتین کی کوئی ریپرزینٹیشن نہیں تھی اس کمیٹی میں، انہوں نے اس وقت شور نہیں کیا. اب یہ ریفرینڈم کی بات کرنا یا اس کی بات کرنا، میری نظر میں یہ صرف ڈیلے ٹیکٹکس ہے.
بہت شکریہ.
ابھی بھی جو حکومت نے اناؤنسمنٹ کی ہے تو وہ بھی ڈیلے tactics and these are unacceptable. FATA cannot continue to be a colony of Islamabad and Pindi. FATA ke apne logon ka ye haq hai ki wo
اپنا فیصلہ خود کریں اپنے مستقبل کا. بالکل, بہت شکریہ بشرا گوہر صاحبہ آپ کا, رحمت اللہ کاکر صاحب, ڈاکٹر سید عالم محسود صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اور سامعین, پروگرام کے آخر میں ہم اس ایپ پر بات کر رہے ہیں کریں گے جو ریسنٹلی لانچ ہوا ہے اور جس سے کہا جا رہے ان خواتین کو مدد ملے گی جنہیں آن لائن ہراساں کیا جاتا ہے. اس وقت ویل نون ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ رخشندہ ناز صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم رخشندہ ناز صاحبہ.
السلام علیکم.
جی رخشندہ ناز صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آن لائن ہراسمنٹ ہے, یہ مسئلہ کتنا گمبھیر ہے, کتنا سنگین ہے پاکستان میں, اور اب یہ نئے ایپ کی جو بات کی جا رہی ہے, اس سے کتنا فائدہ ان خواتین کو ہوگا؟
دیکھیے, پاکستان میں یہ مسئلہ پچھلے, اگر آپ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں میں, اگر میں کہوں کہ پچھلے پانچ سالوں کے اگر آپ کیسز جو ہوئے ہیں اس کے اعداد و شمار دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. جیسے حیدرآباد میں ایک پروفیسر کے ہاتھوں جو ہے اس کی اسٹوڈنٹ نے سوئسائڈ کمٹ کی, پھر اسی طرح لاہور میں ینگ ویمن جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ایک کمپین سٹارٹ کی کیونکہ ان کو جس طریقے سے ہراساں کیا جا رہا تھا. اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ جب سے جتنی بھی جو خواتین ہیں ان کو اگر آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہے یا آپ کو نہیں کچھ, ایون آپ کے جاب کے جو مسائل ہیں لوگوں کے اپنے آفس کے, تو اس میں یا تو ہیک کرنا یا اس پہ جو ہے ان کی تصویریں نکال کے تو ان کی جو ہے وہ فیک آئی ڈیز لے کے بنا کے اور ان کے کریکٹر اسیسینیشن کرنا ان کی ویب سائٹ پہ. تو یہ ہراساں کرنے کی مختلف قسم کی اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو جتنا غلط استعمال ہو رہے ہیں اور جس طرح عورتوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, ینگ لڑکیوں کو, اور صرف ینگ لڑکیوں کو نہیں, میں مطلب سینئر لیول کی جو خواتین ہیں جو کہیں نہ کہیں پہ کسی جاب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بہت برے طریقے سے ہراساں کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ چیزوں کا جو پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں جو سائبر کرائم اور اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں بنی ہیں تو اس پہ کافی لوگوں نے سکھ کا سانس لیا. لیکن ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی ان کیسز میں جو ڈیلے ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے.
بڑا ایشو ہے. اور سائبر کرائم سیلز جو بنائے گئے تھے یہ بتائیے گا وہ کتنے افیکٹو ثابت ہو رہے ہیں؟
دیکھیں, ان کو تو ہمیں بڑی امید تھی کہ وہ ایک عام پیٹرن سے ہٹ کے وہ سائبر کرائم کے جو سیل بنائے گئے ہیں وہ ایف آئی اے کی بلڈنگز میں اس کو ہوسٹ کیا گیا ہے, لیکن اس کے اندر تین چار ایشوز ہیں جن کو اسی وقت یہ لا افیکٹولی کام کر سکے گا اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس میں, اور خاص طور پہ اگر وہ پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے اس قسم کا جو خاص طور پہ ہراساں کرنے کا جو آن لائن کا جو کرائم ہے جس میں لوگ پکڑے نہیں جاتے تو فیک آئی ڈیز کی وجہ سے, تو اس میں ایک تو مسئلہ ہے کہ جو لوگ اس سیلز کو چلا رہی ہیں ان کے اپنے کنسپٹ کتنے کلیئر ہیں کہ وہ کس طرح رسپونڈ کر سکیں. پھر جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یہ اٹ سیلف ہمارے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں سٹاف جو ہے وہ ٹرین نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کس طرح جو ہے نا جو کمپلین ان کے پاس آتی ہیں وہ کیسے کوئکلی اس کی اسکروٹنی کریں, لوگوں کو ریڈریسل دیں. میں نے خود, کیونکہ میں ایک لائر کے طور پہ بھی کام کرتی ہوں, تو پچھلے دنوں مجھے ایک کیس کے سلسلے میں ایکسپیرئنس ہوا ایک کرائم سائبر کرائم سیل کے اندر جانے کا. تو میں جتنی دیر وہاں پہ بیٹھی رہی میں یہی دیکھ رہی تھی کہ کمپلینز والے لوگ آ کے بارہ وہ بتا رہے تھے کہ جی اتنے مہینے ہو گئے, اتنے مہینے ہو گئے, ابھی تک کچھ ہوا نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیپیسٹی کا, اس کو رسپونڈ کرنے کا, اور پھر خاص طور پہ جب ینگ لڑکیاں کو جو جب ہراساں کیا جاتا ہے تو اس میں پھر ان کی خیال یہی ہوتا ہے کہ نہیں وہ کوئی ایسا اینگل نکال لیں کہ اسی کا ہی کچھ اس کے اندر قصور ہوگا. وہ جو ہمیشہ سے باقی جگہوں پہ آپ پولیس تھانے میں جو چیزیں ہوتی تھی کہ بھائی تم پبلکلی پلیس پہ تم ڈریس اپ کیسی تھی, تم فلاں تھا اس وجہ سے یہ ہوا, تو میرا خیال ہے کہ ان سینٹرز میں ایک تو میں سجیسٹ کروں گی کہ یہاں پہ کچھ ٹرین, کیونکہ آئی ٹی اس وقت عورتوں کے لیے کوئی نئی چیز پاکستان میں نہیں رہی, تو جتنی لڑکیاں ہیں اس سیکشن میں تو کہیں نہ کہیں لڑکیوں کو انوالو کیا جائے, خواتین کو ताकि जो औरतें जाती हैं वहाँ पे, और दूसरा जो है ना जो अपना स्टाफ है ये गवर्नमेंट के स्टाफ में ओवरऑल जो है ये कैपेसिटी का जो इशू है
उनको ट्रेन करने की जरूरत है,
लिटरेसी का वो बहुत बड़ा इशू है।
बहुत शुक्रिया रक्षंदा ना साहिबा, थैंक यू सो मच। और सामीन इसके साथ ही प्रोग्राम जहां रंग का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। शहनाज नफीस और प्रोड्यूसर गुलरुख को नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।